نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الله عز وجل وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. صدق الله العظيم. ورڈ ٹو ورڈ کر لیں، ایک جملے سہولت رہے گی، اس میں لوگ بور ہوتے ہیں. برادران اسلام، جو عنوان اس وقت گفتگو کا مقرر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح ظاہری اور باطنی گناہوں سے اپنے کو بچائیں. بولتے جاؤ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. Respected elders and friends, brothers of Islam, Hazrat Maulana has, you know, recited in the praises for Allah subhanahu wa ta'ala, salutation for Allah sallallahu alayhi wa sallam, recited two verses from the Quran, and he has mentioned the topic for tonight is that how, you know, we can protect ourselves from the hina and outer sins. So this is the topic for tonight.
پہلے اس بات کو ذہن نشین کرنا ہے کہ گناہ کیا ہے. دوسرے یہ کہ پھر اس میں ظاہر اور باطن کا کیا مطلب ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس کی ہمیں ضرورت کیا پڑی ہوئی ہے، یعنی اگر ہم اپنے گناہوں سے اپنے کو نہ بچائیں تو ہمارا کیا نقصان ہونے والا ہے. ساری دنیا گناہوں میں مبتلا ہے، اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے. گزر رہی ہے زندگی آرام سے، تو اگر ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا تو ہمارا کیا نقصان ہونے والا ہے. یہ سب چیزیں تھوڑا سا سوچنے کی ہیں، غور کرنے کی ہیں. بزرگوں، جب آدمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک عہد ہوتا ہے. اس لیے کہ اس کا پڑھنا جو ہے وہ ایک نظام حیات کو قبول کرنے کے معنی میں ہوتا ہے. وہ ایک بات کے قبول کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ ایک ایگریمنٹ کا نام ہے جس کا تعلق زندگی کے پوری زندگی سے ہے، زندگی کے سب شعبوں سے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی شادی میں قبول کرتا ہے اور ایک جملہ بولتا ہے. ایک آدمی یہی کہتا ہے کہ نکاح تو، دوسرا کہتا ہے قبل تو. لڑکی والے کہتے ہیں کہ بھائی اتنے مہر کے بدلے میں میں نے اپنے آپ کو، اپنی ولایت سے، اپنی وکالت سے آدمی لڑکی کو آپ کے نکاح میں دیتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے قبول کیا. ایک جملہ ہی ہے یہ.
And the boy will say, you know, Kabir to, you know, Nagar to, you know, I have accepted, you know. He just says, once in time, I have accepted her.
ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے.
We understand that this is one agreement.
اور قرآن پاک میں اسی لیے اللہ نے فرمایا، رب العزت نے، کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدے پورا کرو.
اللہ مینشن ان قران دے او یو بیلیو فلفل یور پلیجز اینڈ پرومسز.
واوفوا بعهدی اوفی بعهدکم، تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا پورا کروں گا.
اللہ سبحانہ و تعالی سے یو نو دیٹ یو فلفل مائی پلیج اینڈ آئی فلفل یور پلیج.
اب ہم نے کب وعدہ کیا ان سے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دی اس نے وعدہ کر لیا ہے اس چیز کا. چونکہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اللہ کو ویسے ہی مان لیتا ہے جیسے اللہ ہیں. اسی لیے کہتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، اللہ کو میں مانتا ہوں ویسے ہی جیسے وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے. وقبل تو جميع احکام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں تفصیل سے سمجھایا کہ اللہ ہے کیسے اور کیا ہے.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ in the Quran and رسول اللہ in the Hadith has mentioned in detail that who Allah سبحانہ وتعالیٰ how Allah سبحانہ وتعالیٰ is.
اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے محتاج ہیں.
And how we are so much dependent on Allah سبحانہ وتعالیٰ.
اور کب تک محتاج ہیں.
And up to what point we are dependent on Allah سبحانہ وتعالیٰ.
کیا ایسی بات ہے کہ ہمیں اللہ نے بنا دیا اب ہمیں اللہ کی اور ضرورت باقی نہیں رہی؟ جیسے فیکٹریوں کے اندر پروڈکشن ہوتا ہے، سامان بنتا ہے، اس کے بعد نکل جاتا ہے، اونر ایک طرف ہے، سامان ایک طرف ہے، کس نے خریدا، کہاں اس کو لگایا، کس نے کیا یوز کیا، کچھ پتہ نہیں چلتا اونر کو. ایسے تو نہیں ہم لوگ. تو خالق اور مخلوق میں کیا اس طرح کا ربط ہوتا ہے؟ خالق اور مخلوق میں ایسا تعلق نہیں ہوتا. خالق اور مخلوق میں مخلوق خالق کی محتاج ایسے ہوتی ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے بھی محتاج تھی، پیدا ہونے پر بھی ہوئی، پیدا ہونے کے بعد بھی ہوئی، اور ہمیشہ رہے گی، مرنے کے بعد بھی رہے گی.
Mentioning that the creation of Allah subhanahu wa ta'ala is so dependent on Allah that his creation is dependent on Allah. While he's been created, he's dependent on Allah. After his creation, he's dependent on Allah. And even afterwards, after he left this world also, then also he's dependent on Allah subhanahu wa ta'ala.
وَلَا يُسْتَغْنَى عَنِ اللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنِ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پلک جھپکنے کے برابر استغنا نہیں ہو سکتا.
You can never be independent of Allah subhanahu wa ta'ala even for the blinking of an eyelid.
ومن ظن انه مستغن عن الله طرفة عين فقد خرج عن ملة الاسلام. اور جو آدمی یہ سمجھے کہ وہ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ سے مستغنی ہے، ضرورت نہیں ہے اللہ کو، وہ اسلام کے باہر ہوتا ہے. یہ عقیدوں کی کتاب میں لکھی ہوئی عبارت ہے. یہ ومن ظن انہ مستغن عن اللہ طرفة عین فقد خرج عن ملة الاسلام، جو آدمی ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی مستغنی سمجھے گا جو مخلوق، وہ اسلام سے ہی باہر ہو جاتی ہے. ہماری زندگی ایسی ہے کہ کنٹینیو اللہ کی مدد چاہیے تبھی ہم زندہ رہتے ہیں. ہمارا دیکھنا، ہر وقت ہم دیکھنے میں اللہ کے محتاج ہیں. ہمارا سننا، ہر وقت سننے میں اللہ کے محتاج ہیں. یہ نہیں کہ ایک مرتبہ وہ طاقت رکھ دی اب ہم لانگ لیف سنتے رہتے ہیں، نہیں، ہر وقت اللہ کے سنانے سے ہی سنتے ہیں. جب بولتے ہیں تو اللہ کے بلوانے سے ہی بولتے ہیں. ہمارا سوچنا اور ہمارا ارادہ کرنا اللہ کے ہمارے ارادے کی طاقت دینے سے ہوتا ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم نہیں چاہ سکتے کوئی چیز مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی تمہارا کوئی چاہنا بھی اللہ کے چاہنے پر ہی موقوف ہوتا ہے. یہ نعمتیں اللہ پاک کنٹینیو برساتے رہتے ہیں ہمارے اوپر، جیسے لائٹ کنٹینیو آتی رہتی ہے تو لائٹ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ لائٹ آ گئی، بلکہ ہر وقت اس کا ایک حصہ آگے جاتا ہے جو ڈیڈ ہو جاتا ہے اور دوسرا حصہ پیچھے سے آتا ہے، مگر تسلسل اتنا ہوتا ہے اس میں، اس کو تجدد امثال کہتے ہیں. ایسا تسلسل ہوتا ہے کہ لگتا نہیں ہے کہ ڈسکنیکٹ ہو رہا، مگر ہر وقت ایک پوائنٹ اس کا جاتا ہے دوسرا آتا ہے، تبھی تو ہم بل دیتے ہیں.
The second point is such, it's continuous all the time. So you think it's one light all the time. You see, it is continuous, moving all the time. So that's why we get the birds. It's not just one stationary light all the time, you know. But Allah subhanahu wa ta'ala put the system there.
Isliye har insaan Allah ka faqir hota hai.
That's why every person is dependent on Allah subhanahu wa ta'ala.
Faqir, beggar.
He's a beggar.
ہر وقت چاہے وہ بادشاہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، تندرست ہو، بیمار ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب فقیر ہیں. فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب فقیر ہو. الناس پہ الف لام استغراق کا ہے، سارے لوگ فقیر ہیں اللہ کے اور اللہ بے نیاز ہے. واللہ هو الغنی الحمید.
Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, O mankind, you know, and Allah mentions in such a way that there is some emphasis, you know, istighraq wa samaritan is for something. In other words, all mankind, not only certain mankind, but all mankind are beggars in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is the only one who is independent.
اور صرف ہم لوگ ہی نہیں بلکہ ساری مخلوق کا یہی حال ہے.
And not only mankind but the whole every creation of Allah subhanahu wa ta'ala.
يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَانٍ. سب مانگتے ہیں، سب بھکاری ہیں وہ جو آسمانوں میں. جبرائیل و میکائیل فقیر ہے، اسرافیل و اسرائیل فقیر ہے، ملکوتی اور قدوسی فقیر، سارے فرشتے فقیر ہیں، پوری مخلوق اللہ کی محتاج ہر وقت ہوتی ہے.
Every creation of Allah subhanahu wa ta'ala is dependent on Allah subhanahu wa ta'ala all time. Even to the extent the malaika, even Jibreel and Mikael and Israel and Israfil and all the other angels, they are all at any given time, they are always dependent on Allah subhanahu wa ta'ala.
آسمان و زمین ہر وقت اللہ کی مدد سے ہی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں.
The heavens and the earth are all, you know, existing because of the command of
اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو سب سے پہلے جو دعا آپ کی معصور ہے، منقول ہے، اس میں آپ کو یہ ملے گا، انت عماد السماوات والارض، انت رب السماوات والارض، انت قیم السماوات والارض ومن فیہن. آپ ہی ستون ہیں سب کے، آپ ہی رب ہیں ان آسمانوں اور زمینوں کے اور ان کے درمیان کے، آپ ہی قائم رکھنے والے ہیں ان آسمانوں اور زمینوں کے اور ان کے درمیان کے.
The masnoon duas, the masnoon prayers of Rasulullah at the time of Tahajjud, when you should get up, is that you used to supplicate to Allah subhanahu wa ta'ala, is that you are the fuller of everything, you are the, you know, you are the originator and you are the controller of all this, you are the Rabb of all the heavens and the earth and everything that belongs in between.
Allah tabarak wa ta'ala se aisi ihtiyaj hai hum sab ki. جب آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور وہ اپنے فقر کو جان لیتا ہے کہ میں فقیر ہوں. اسی لیے جب آدمی لا الہ الا اللہ کو پڑھتا ہے تو اس کو اپنی جان اور اپنے مال دونوں سے ہاتھ اٹھا لینے پڑتے ہیں کہ نہ میری جان نہ میرا مال.
This is when a person says La ilaha illallah, then he has to put everything, you know, present everything. It's not my wealth, it's not my life, it's nothing. Everything is the command of Allah.
Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah ne unki jaan le li hai kalma padha ke aur unka maal le liya hai, ab unka nahi hai wo.
That is why Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah has purchased, you know, from the mu'minin their wealth and their life. In other words, now that wealth and their life is not yours, it is Allah subhanahu wa ta'ala.
حضرات صحابہ جب کلمہ پڑھتے تھے تو اسی فہم سے پڑھتے تھے.
صحابہ کرام، صحابہ اور کوپین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، when they used to recite the sentence, they used to recite with this understanding.
کلمہ پڑھنا اپنی مرضی کو ختم کرنے کے معنی میں ہے.
To recite the kalima is to full, you know, to terminate your desires, your thinking.
اپنے ارادے کو ختم کر دینے کے معنی میں ہے.
So many your thinking and your thoughts.
ہماری چاہت وہ ہوگی جو وہ چاہیں گے اور اس کے علاوہ نہیں ہے کوئی چاہت کوئی ارادہ.
Our desires will be what Allah subhanahu wa ta'ala desires from us.
اب یہ ہے کہ آپ ہی نے یہ جان دی ہے, آپ ہی نے یہ مال دیا ہے, کرنا کیا؟ تو پھر اس کے لیے محمد الرسول اللہ ہے, اس کے لیے میں نے ایک شخصیت بھیجی ہے, وہ کرنا ہے آپ کو.
So Allah ta'ala has given us his life, Allah has given us his health. How should we use his life and how should we use his health in it? Allah subhanahu wa ta'ala sent Rasulullah as an example how to use your life.
تو لا الہ الا اللہ اپنے فقیر ہونے کو اور جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کے امین ہونے کو بتاتا ہے, اور محمد الرسول اللہ اس امانت کے استعمال کو بتاتا ہے.
This لا الہ الا اللہ when we have recited is, you know, the trust that Allah subhanahu wa ta'ala has placed on us. You know, it is a trust, and Allah subhanahu wa ta'ala has sent Rasulullah sallallahu alaihi wasallam how to fulfill that trust.
اس کے لیے پوری زندگی کے اوپر کلمہ حاوی ہو جاتا ہے.
That is our whole life. The shahada, kalima shahada, you know, it has a bearing on our whole life.
چاہے اندھیرا ہو اجالا ہو,
whether it is light or dark,
خلوت ہو یا جلوت ہو,
whether we are alone with people, you
know, عقیدے ہوں یا عبادتیں ہوں,
whether in belief or in action,
معاملات ہوں یا معاشرت ہو,
whether it is, you know, our dealings and our social life,
اخلاق ہوں یا عادات ہوں,
in our character, in our habits,
کسی بھی چیز میں بندہ عبد ہونا ضروری ہوتا ہے.
In every aspect we are bound by this.
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. عبدیت یعنی بندگی کے لیے میں نے پیدا کیا ہے.
Allah subhanahu wa ta'ala says that we have created man and jinn just to be servants, you know, to serve.
Surrendering ke liye.
Surrender Allah.
Ek hai ibadat karna, namaz padhna, roza rakhna. Ye abdiyat ka ek part hai. Abdiyat nahi hoti puri wo. Abdiyat to bolte hain ki jab jis waqt jis condition mein jis shobay mein jo karne ko kaha wo karna, jo nahi karne ko kaha wo nahi karna, uska naam hai abdiyat. Liyabudun ka matlab wo hai.
Abdiyat, to be a true servant of Allah subhanahu wa ta'ala, making salah and then one aspect of being a true servant. A true servant is that person who at any given time assigns himself to Allah subhanahu wa ta'ala. He does what Allah subhanahu wa ta'ala requires from him and he stays away from the things that Allah subhanahu wa ta'ala wants him to stay away from. That is a true sign of a true servant of Allah subhanahu wa ta'ala.
یہ مطلب ہے کہ اپنے ہر ایکشن میں ان کی مرضی کے تابع ہو جانا.
In every aspect we have to be in accordance with the desire of Allah.
اس کا نام ہے طاعت.
This is the name of, this is what is called طاعت.
اور طاعت صرف اسی کو نہیں بولتے, خوشی سے ہونا.
And طاعت is not, obedience, that a form of obedience which is done, you know, happily, willfully.
جب اللہ نے آسمان و زمین بنایا تو آسمان و زمین سے کہا تھا کہ ائتیا طوعاً او کرہا قالتا اتینا طائعین. اللہ نے آسمان و زمین کو جب پیدا فرمایا تو فرمایا کہ میں تمہارے اندر ایک حکم دینے والا ہوں, آسمان کو آسمان کا نظام دینا ہے, زمین میں زمین کے عوامر. تو ان سے پوچھا تھا کہ تم میری بات خوشی سے لوگے یا زبردستی لوگے, دینا تو ہے مجھے. قالتا اتینا طائعین, ان دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے لیں گے. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا إِلَى آخِرِهِ. تو طوع کا لفظ ہے وہاں پر جس کے معنی خوشی, کرہا کے مقابلے میں کہ خوشی سے لینا کسی بات کو.
Just mentioning Allah subhanahu wa ta'ala created the heavens and the earth, and when Allah subhanahu wa ta'ala presents them with certain responsibilities, Allah has the heaven and the earth, I'm going to offer you something, are you going to accept it willfully or are you going to accept it, you know, or should I force it upon you? Should I force it upon you? So then they said, no, we will accept it willfully, wholeheartedly.
تو اس کو اس میں تو کا لفظ ہے اور اسی سے اطاعت بنا ہے, اور یہ کہا گیا اطیع اللہ و اطیع الرسول, اللہ کی اور رسول کی اطاعت ہونا ہے. اس کا مطلب خوشی سے سرنڈر ہو جانا ہے پورا. تو جب اطاعت پائی جاتی ہے پورے طور پر تو اس کا نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی پر آنا.
And then when there is full, you know, when there is full obedience to Allah subhanahu wa ta'ala, and what Allah subhanahu wa ta'ala then says, this is the true meaning of being a true servant.
اور جب اطاعت نہیں ہوتی تو اس کا نام ہے اسم, گناہ.
And when there is no اطاعت of Allah subhanahu wa ta'ala, this is what is known as اسم, you know, or a sin or گناہ.
یہ نہیں اسے نماز نہیں پڑھنا اسم ہے, روزہ نہیں رکھنا اسم ہے, نماز نہیں پڑھنا اسم ہے, روزہ نہیں رکھنا اسم ہے, لیکن صرف یہ اسم میں نہیں ہے. اسم میں تو یہ ہے کہ جہاں اطاعت گئی وہاں اسم آ گیا.
Sin does not mean that by, you know, when we don't, only when we don't perform salah, when we don't give zakah, we don't fast, not only that is regarded as sin. no sin is dead when there is no itaat of Allah subhanahu wa ta'ala.
Namaz nahi padna yaqinan gunah hai, bahut bada gunah hai.
Yeah, it is. I mean, it is a great sin not to perform your salah and do the other faraid. But at the same time, when we refuse to make the itaat of Allah subhanahu wa ta'ala in any aspect, then that would be regarded as ikhan as a sin.
Jisme Allah paak ka hukum aur Huzur Pak sallallahu alaihi wasallam ka tariqa hai, jab wo hoga to wo ism hoga, jab wo hoga to wo itaat hogi, wo nahi hoga to wo ism mein aa jayega.
Whenever it is, you know, whenever we are fulfilling the commandments of Allah in the sunnah of Rasulullah, it will be regarded as itaat, as obedience. But when that is not there, then it will be regarded as a sin.
Aur jahan ism hota hai wahan fasad hota hai.
And wherever there is sinning, there is always corruption.
وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدْعُوهُ خَوْفٌ وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. قرآن پاک میں جب فساد کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس معنی میں نہیں ہوتا جس معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں.
When Allah subhanahu wa ta'ala mentions the word of, you know, fasad, corruption, you know, in the Quran, it does not mean the corruption that we think today, but it is what is meant, that that is breaking the order of Allah, the desire of Allah subhanahu wa ta'ala.
لَا تُفْسِدُوا وَلَا تَعْصُوا. نافرمانی فساد ہے.
That, you know, to be disobedient, that itself is a form of corruption.
انہوں نے کہا تھا منافقین نے کہ انما نحن مسلحون الا انہم ہم المفسدون. منافقین کے بارے میں نہ فرمائے وہ فساد کرنے والے لوگ ہیں. تو اصل میں فساد کہتے ہیں معصیت کو. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ پوری دنیا میں صرف فساد کرنے والے ہی فساد نہیں کر رہے ہیں. جو فساد نہیں کر رہا وہ کتنے فساد میں ہیں.
Shaykh is mentioning like the munafiqin when they said, you know, oh, we are the good doers, you know, we make good, you know, muslihun. So Allah subhanahu wa ta'ala say, no, they don't make good. They have no intention of good also, but they are the ones who are corrupted in every aspect, you see. And the Shaykh is mentioning that today the corruption that we see, you know, and those that want to rectify, they don't realize how much corruption they are in also, you see.
یہ concept نکل گیا ہمارے پاس کہ اچھائی اور برائی ہے کیا, گناہ اور طاعت ہے کیا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی اچھائی یہی ہے کہ بس ظاہری طور پر کسی کو ہرٹ نہ کریں. آپ کہاں رہتے ہیں؟ اور میں بہت ویل نون اور جناب بہت ہائی لوکیلٹی میں رہتا ہوں. بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑے نائس لوگ ہیں, بہت اچھے ہیں, کوئی گڑبڑ نہیں ہے وہاں پہ, کچھ نہیں ہے. ایک بھی نماز نہیں پڑھتا وہاں پہ, ایک بھی روزہ نہیں رکھتا وہاں پہ, ایک بھی دین پہ نہیں چلتا وہاں پہ, اور اچھے ہیں. تو ہمارا ذہن خود اس معاملے میں کنفیوز ہو گیا ہے کہ ہم اچھے اور برے کی تعبیر میں غلطی کر رہے ہوتے ہیں.
Living in different parts and they are very good people, you know, very highly educated and have a lot of recognition and everything, and we might think they are very good people, but there is no salah in their life, no fasting, whatever it is, but we don't take that, you know, as these people are most corrupt, or they are corrupt, or they are creating fasad in this world. You see, we don't think like that. Our interpretation of what corrupt is and fasad is completely different from what Allah subhanahu wa ta'ala has meant in the Quran.
اب اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پھر ان آیتوں کا سمجھنا بہت آسان ہوگا جس میں اللہ پاک نے اس کا حکم فرمایا کہ تم ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دو.
When you are starting and we were looking in this respect, you know, what real fasad is, what is meant by Allah subhanahu wa ta'ala, see, then you will come to understand what Allah subhanahu wa ta'ala means. You know, leave those sins that are apparent to you and those sins that are not apparent to you, those sins that are hidden.
اب ان آیتوں کا مطلب عرض کرتا ہوں جو میں نے تلاوت کی ہیں.
I'm going to be making mention of explaining that about the ayah that we recited.
فرمایا قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق. آپ یہ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس نے حرام کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زینت کو جو اللہ نے زمین میں اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے, اور پاک روزی کو کس نے حرام کیا ہے.
Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the Quran addressing Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam that, oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, you ask them and tell them that who has made haram, who has prohibited, you know, the things which Allah subhanahu wa ta'ala has beautified, and the things akhraj al-ibad, that which he has taken out from the, you know, from the earth, you know,
یہ اس سوال کے جواب میں نازل فرمایا کہ جب کئی چیزوں کے حرام ہونے کا بیان اللہ نے فرمایا کہ یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, تو بعض لوگوں نے کہا کہ سبھی حرام ہے تو پھر حلال کیا ہے. جب علماء کرام مسئلے بتاتے نا تو لوگ بولتے ہیں کہ بھائی یہ حرام, یہ حرام, یہ حرام, تو پھر حلال کیا ہے. تو اس کے جواب میں یہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی اللہ پاک نے دنیا میں چیزیں حرام بہت کم بنائی ہیں, حلال ہی زیادہ بنائی ہیں.
Shaykh is mentioning this ayah was revealed in answer to this thing, you know, when Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned many things before that also, this is haram, this is this power. So they sort of asked Rasulullah sallam, you know, then what is left there, like how we today, you know, when we start asking the shuyukh and the mufti the question, you know, and they tell us, no, this is not from us, then you find they say, what is from us? What is good for us? No, what is halal for us, you know? So he said, Allah subhanahu wa ta'ala saying, you know, what was bad for you, you know, what was...
فرمایا قل ہی للذین آمنوا. آپ یہ فرما لیجئے کہ جو پاکیزہ روزی ہے اور جو دنیا کی زیب و زینت ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہم نے بنائی ہے. فی الحیات دنیا دنیا میں ایمان والوں کے لیے بنائی ہے. خالص یوم القیامہ یہاں دنیا میں بنائی ہے ایمان والوں کے لیے, یوز سب کر سکتے ہیں, ایمان والے بھی بے ایمان والے بھی, اور آخرت میں صرف ایمان والے اللہ پاک کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے.
The good thing that Allah subhanahu wa ta'ala has provided on this earth is for the believers. But both people will use it. The believers will also consume it, will also benefit from it in this world, and the non-believers also. But in the akhirah, it is solely for the believers. Only they will benefit. The other people will not benefit.
اور اسی لیے جب تک دنیا رہے گی جب تک ایمان والے رہیں گے, چونکہ ان کے لیے سجیوی ہے یہ.
And this world will remain as long as they are, you know, mu'minin, believers in this world. Because this world has been kept for them only.
لا تقوم الساعة حتى يقال الله الله. جب تک اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا قیامت نہیں آئے گی. جب اللہ کہنے والا کوئی نہیں رہے گا تو یہ دسترخوان لپیٹ دیا جائے گا.
This world will exist until there is people saying, until there are people saying, Allah Allah. But when the last person who used to say Allah Allah is lifted from this world, Allah subhanahu wa ta'ala will just wrap everything up.
یہاں پر آپ اشکال کریں گے ایک تھوڑا سا.
You might have some, you know, objection.
ہم تو زیادہ انجوائے کر ہی نہیں پاتے, انجوائے تو دنیا کر رہی دوسری. آپ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے بنا ہے. دو جواب ہیں اس کے. ایک جواب یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر تو شادی شدہ ہی ہیں. جس دن آپ کی شادی ہوئی تھی تو ساری دعوت جو سجی تھی وہ آپ کے لیے تھی, مگر آپ نے کتنا کھایا, دوستوں نے کتنا کھایا. ہم تو اپنی گھبراہٹ میں تھے, پتا نہیں کیا ہونے والا ہے. وہاں کھایا کب کس کو جا رہا تھا. دوسرا جواب یہ ہے میرے دوستوں کہ اللہ نے بنائی ہمارے لیے ہے لیکن دکھائی ہمیں آخرت ہے, اور یہ فرمایا کہ اس کی تیاری کے لیے یہاں ہوں. تو ایمان والا سب کچھ دنیا میں رکھتے ہوئے اس سے انجوائے اس لیے نہیں کرتا کہ اس کو یہاں سے جانا ہے اور دوسری چیز کی تیاری کرنی ہے.
That Allah has created everything here also, but Allah subhanahu wa ta'ala has shown us the akhirah also. He has shown us the akhirah. So in aspiring for that akhirah, a true mu'min will have this thing, you know. I rather aspire for the akhirah and not indulge myself fully here, you know, hoping to gain everything in the next life.
اور اللہ رب العزت نے دوسروں کے لیے یہ پالیسی بنائی ہے کہ آخرت میں جو کہ ان کو نہیں ملے گا تو جب اس دنیا سے وہ فائدہ اٹھانے پر آئیں گے تو ان کو اٹھانے دو. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل فسوف یعلمون.
And the other people, the non, you know, those that don't believe in it, Allah subhanahu wa ta'ala is not, because he's not prepared anything for them in the after. So Allah makes them enjoy here. Allah makes them enjoy everything and they consume everything. Like Sheikh mentioned, you know, ذرہم یاکلوا. Then leave them alone, you know, let them eat and let them drink and whatever it is, you know, and let them benefit, you know, وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ, you know, and give them respite, you know, and they will soon come to know. In other words, they will have nothing for them in the year after.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ نظام بنایا ہے میرے دوستوں کہ اس دنیا سے ہم کم سے کم فائدہ اٹھائیں. جیسے بہت بڑا رچ مین ہے, اس کا کوئی بہت ہی یعنی بیٹا ہے, لاڑوں سے پالا ہوا, بہت کچھ اس کے پاس ہے, لیکن جس دن اس کا ایگزام ہے, جس دن اس کو ٹیسٹ دینا ہے, کوئی بہت بڑا اس کو ٹیسٹ دینا ہے, فائنل ہے اس کا, اس کو اوپر اتنا اس کا برڈن ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ گھر میں ہونے کے باوجود اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا. اس کے ذہن میں وہی چیز ہوتی ہے کہ کس طریقے سے میرا یہ ٹیسٹ وہ صحیح ہو جائے.
We should research in this world, you know, that like a rich person, you find somebody very rich and he has a son who has everything. He can provide everything for the son. The son has everything going for him. But at the time comes when the son has to give a very important exam, the final exam of you know, of his career, whatever it is of his life, you know. And at the time of the exam, in spite of all the comfort and the luxury that he is surrounded with, or he can benefit from, or he can consume also, he's not concerned with regard to those luxuries and comforts. What he's concerned right now is that how can I pass this exam? You know, how can I progress to the next stage? You see, he's only concerned about that. He's not worried about the luxury and the comfort that are around him.
ہمیں جو مشکل نظر آتی ہے کہ بھئی جب اسلام کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ ناجائز ہے, زیادہ حرام ہے, جیئیں کیسا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا ماحول ویسا بنایا ہوا ہے کہ ہم گر گئے ہیں گناہوں میں, ہم گر گئے ہیں ناجائز کاموں میں, اس لیے ہمیں ہمارے اراؤنڈ یہی لگتا ہے کہ سب غلط ہی غلط ہے, تو پھر اسلام میں صحیح ہے تو کیا ہے, وہ پرابلم ہے ہمارے ساتھ.
And in the material things, you know, that we have made life difficult for ourselves.
ورنہ تو جائز چیزیں زیادہ ہیں, ناجائز چیزیں بہت کم ہیں.
We have, you know, reached that level that now we think that it's very difficult with all the restrictions upon us, you know, and all the prohibitions. That how am I going to spend this life, you know, with all these restrictions and prohibitions? And this is permissible, that is not permissible, you know. With the result, we find it very difficult. Whereas Allah Subhanahu wa Taala has put more, you know, things that are beneficial to us and permissible for us, than the things that are not permissible for us.
इसको यूँ समझाया बुजुर्गों ने बात कि एक आदमी गांव में रहता था, विलेज में रहता था.
Some of the scholars have mentioned in this way that there is a person in a village who lives in a village.
और उसके वो बीमार हो गया.
And he got sick.
اور وہ حکیم کے پاس گیا, یونانی طریقہ علاج جہاں ہوتا ہے وہاں گیا. ان کے پاس دوا کے ساتھ پرہیز ہوتا ہے, یہ کھانا اور یہ نہیں کھانا. اس نے یوں کہا کہ جب تم یہ دوا کھاؤ گے تو تم دال نہیں کھانا ہے, اور بیگن نہیں کھانا ہے, اور آلو نہیں کھانا ہے.
You should not have any lentils, you should not have any eggplants, and you should not have any potatoes.
Uske gaon mein ye teen hi cheezein hoti thi.
And in the village that he lives, these three things are going abundant.
Ab wo kehne laga, aap kaise hakeem hain, aapne to mera jeena tang kar diya hai.
He said, what kind of, you know, doctor are you, what kind of hakeem are you, made my life so difficult for me, I can't even live with all this.
جو چیزیں حرام ہیں اسی کے بیچ, جو منع ہے اس کے لیے وہی اس کے اطراف میں تھا. تو ہمیں جو دین پر مشکل نظر آتی ہے وہ یہ کہ ہم حرام کے بیچ میں ایسا گر گئے ہیں کہ اب علماء کہتے ہیں یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, تو بولتا پھر جینا کہاں پہ, یہ سوال ہے اصل میں. غلطی اس کی ہے کہ وہ گاؤں میں رہا اس انوائرمنٹ میں.
We are surrounded with so much of these haram things, these non-permissible things, that we find it difficult to keep ourselves away from it.
اگر ہم محنت کر کے ایسا ماحول بنائیں کہ جو ہمارے لیے صحیح والا ہے تو اتنا آسان ہے کہ ان الدین و یسر الدین بڑا آسان ہے.
If we make an effort to create a proper environment for us, you know, where we are surrounded by all these permissible things, say then life would be very easy for us. And then the following the religion, the deen would be very easy for us. Like Rasulullah said, الدین و یسر, the deen is very simple, very easy.
تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذلک نفصل الآیات لقوم یعلمون, جاننے والوں کے لیے ہم آیتیں اسی طرح تفصیل سے سناتے ہیں.
جیسے اللہ سبحانہ و تعالی سے جو رسول کہ یو نو ہی للذین آمنوا دیر ऑल दिस दैट यू सी इट इज फॉर द بیلیورز فی الحیات الدنیا ان دس ورلڈ لائک دیر अदर ऑल ऑफ देम بٹ خالصۃ یوم القیامہ ان دی ڈے اف قیامت از گوئنگ ٹو بی اسپیشل فار देम یو سی. And this Allah subhanahu wa ta'ala says, this is how we make our servants understand, you know, the our revelations and so forth.
فِي فَرْمَاءَ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَا رَبِّيَ الْفَوَاحِشْ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ. اچھا آؤ بتاتے ہیں آپ کو کہ کیا حرام ہیں.
And then Allah subhanahu wa ta'ala says, you know, Rasul, they tell them, come, you know, I will tell you what is haram and what is this thing.
اور فرمایا کہ میرے رب نے حرام کیا ہے فحش باتوں کو, ظاہر کے ہوں یا باطن کے ہوں.
Allah subhanahu wa ta'ala has made haram all the immoral things, whether it is apparent to you or whether it is hidden to you. Now, حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, that which is apparent and that which is hidden.
یہاں پتا چلا کہ کچھ چیزیں جو حرام ہیں وہ آؤٹ سائڈ ہیں اور کچھ چیزیں جو حرام ہیں وہ ان سائڈ ہیں.
Some of the things that are non-permissible is haram, it is outside, and some of the haram things, you know, connection with our inside.
قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو تم گناہوں میں جو ظاہر ہیں ان کو بھی، اور چھوڑ دو تم گناہوں میں جو باطن ہیں ان کو بھی.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ has made mention in another place in the Quran that leave aside sinning, that sinning which is you do outwardly, and that sinning which inwardly also you commit sometimes.
إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، جو لوگ گناہ کرتے ہیں چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو، ان کو ان کے گناہوں کی سزا ملے گی.
Those people that you know involve themselves in sin, whether it is outer sin or inner sin, that surely they will get you know the recompense of what they have committed.
اب ایک بات عرض کرنے کی وہ یہ ہے کہ جتنے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا نظام ہے، جتنی ڈیلنگ ہے، خرید و فروخت ہے، نکاح ہے، شادی بیاہ ہے، تو بولتے جاؤ نہیں تو بعد میں پرابلم ہو جاتی. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادات، اس کے بعد جتنے کاروبار اور بزنس، کمائی اور خرچ ہے، اس کے بعد نکاح اور طلاق کے جتنے مضامین ہیں، وراثت اور انہیریٹنس جتنا بھی ہے، اسلامی حدود ہے، نفاذ ہے، قانون اسلامی کا نافذ کرنا وغیرہ جتنی چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رائٹس جتنے بھی ہیں، ماں کے حق، باپ کے حق، بیوی کے حق، میاں کے حق، بچوں کے حق، جتنے حقوق ہیں، یہ سب تو ظاہر ہے، ان میں سے کوئی باطن نہیں ہوتا. یہ سب ظاہر، اس کے خلاف ورزی کرنا ظاہر اس میں آتا ہے. اور جب لفظ دین اور اسلام بولتے ہیں تو ہم یہی سمجھتے ہیں یہی باتیں.
And when we speak of deen and you know Islam, people think that this is the only aspect of the deen, you know, that living and shunning these things.
میرے دوستو یہ آدھا حصہ ہے ہمارے دین کا.
Respected brothers and elders, that this is only a half of what our deen is. You know, when we live, when we regard this as sin.
قرآن اور حدیث کا ایک حصہ اتنا ہی بڑا وہ ہے جو ہماری ان سائڈ سے تعلق رکھتا ہے، ہمارے دل سے تعلق ہے، ہمارے نفس سے اس کا تعلق ہے.
قرآن and حدیث is such that you know that a big portion of it, a major portion of it has got to do with our insides.
اسی لیے فقہا نے فقہ کی دو قسمیں کی ہیں، فقہ ظاہری، فقہ باطنی.
That's why the fuqaha, they have two aspects of the of jurisprudence, that jurisprudence which is apparent and that jurisprudence you know fiqh that has got with the got to do with the inside.
اور آج اس سے بڑی غفلت ہو رہی ہے کہ ہم اگر دین پر آتے ہیں تو ظاہری فقہ کو تو ہم سمجھتے ہیں کچھ، کہ بھائی یہ ظاہری فقہ ہے، چاہے وہ مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی، کچھ بھی ہو، مسائل ہو قرآن و حدیث کے، سلفی ہو، کوئی ہو، ظاہری فقہ کو تو سمجھتا ہے وہ، لیکن ذہن سے ہی نکل گیا کہ باطنی فقہ بھی کوئی چیز تھی.
We have understood the outer appearance and the outer aspect of the fiqh, you know, and the jurisprudence part of our deen, and that is like, you know, with regard to different situations and problems, like, you know, whereby you have different schools of thought in it. We have understood that to be, you know, one side only. But the other side we have not understood.
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اس ظاہری فقہ کے ساتھ ایک کام فرماتے تھے جس کو قرآن پاک میں وَيُزَكِّيهِمْ فرمایا گیا کہ وہ صحابہ کا تزکیہ کرتے تھے.
That was that رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was given another responsibility by teaching them the ظاہری فقہ. He had another responsibility of which we known as وَيُزَكِّيهِمْ, that you will purify them, that you will cleanse them, and that is known as the
جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری میں کیا تھا، یتلو علیہم آیاتی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، آپ تعلیم کتاب اور حکمت فرماتے تھے، قرآن و حدیث سکھاتے تھے، اس کے ساتھ ان کو پیور کرتے تھے، ان کا تزکیہ کرتے تھے، ان کو پاک صاف فرماتے تھے. تو یہ جو پاک صاف کرنے کا نظام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فقہ باطنی.
To recite the Quran to them, to teach it to them, and to you know to make them understand also, you see. And also the other aspect of you know of purifying them from all the bad things you know which they experience within themselves. He said this is called the fiqh batini. This is called the fiqh batini.
Allah ne Quran Pak mein bahut si qasmein khayi upar washam se wadhuha mein. Phir uske baad mein farmaya ki wa nafsihum wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah
قسم ترجمہ فرمائے. Allah subhanahu wa ta'ala has taken a lot of pledges with regard to different things in Surah Al-Shams.
And then he said, you know, in the nafsi wa ma sawaha, in the soul that we have created it, you know, in the soul we have given it the ability to do good and bad. You know, we have inspired with good and bad, you see. But at the same time, you know, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, that successful will be that person who purifies that soul, you see. And the loser will be the one who does not purify. In other words, he destroys the soul, you see.
جو ہمارا نفس ہے میرے دوستو وہ بہت سی صفات اپنے اندر رکھتا ہے.
The soul that we have, or the nafs, it has lot of qualities.
اور ایک ہمارے اندر دل ہے اس کے ساتھ بھی بہت سی صفات متعلق ہیں.
One is the heart that we have, that also has,
قلب.
قلب, the heart. Then also has a lot of qualities.
قلب سے متعلق جو صفات ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں, حمیدہ کہلاتے ہیں وہ صفات حمیدہ.
Yeah, those aspects which are, you know, connected to the heart, you know, those good qualities, those are called, you know, the good qualities, حمیدہ, you know.
اور نفس سے متعلق جو صفات ہیں وہ ذمیمہ کہلاتے ہیں, بری صفات کہلاتے ہیں.
And those that are, you know, connected with the nafs, with the soul, you know, those are called the bad qualities, you know, the bad aspects.
اور نفس اس قوت کا نام ہے جو اللہ نے امتحاناً ہمارے اندر رکھی ہے, جو شریعت کے خلاف ہمیں چلاتا ہے.
And nafs is that portion which Allah subhanahu wa ta'ala has placed within us, which is
امتحان کے لیے,
as a test for us, Allah subhanahu wa ta'ala has put it there.
اور وہ مخالفت پر چلاتا ہے. ایک ہے ہماری فطرت اور ایک ہے ہمارا نفس.
One is our fitr, our natural disposition, and the second is the nafs that Allah subhanahu wa ta'ala.
Fitrat mein to ye hai ki al-waladu yuladu ala al-fitra, har insaan fitrat par paida hota hai, yani Islam uski fitrat mein hai.
Fitra is a natural disposition, is that Allah subhanahu wa ta'ala says, "Man kullu mawlidin yulad al-fitra," that every child is born on natural disposition. So fitra will make a person move on that.
Lekin nafs jisko kehte hain uski khususiyat hai, inna an-nafsa la'ammaratun bis-soo, nafs wo burai ka hi hukm dene wala hai.
And the soul is that which Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, Allah is, you know, the nafs itself, it will command people to just to, you are intelligent towards evil, you see. So that is the work of the soul, and nafs is always going to do that.
Isse mutalliq jo cheeze hoti hain uska tazkiya karna padta hai.
The things that are connected with that, with the nafs in that, inshallah, that is known as tazkiya.
Isliye hamare andaroon mein halal aur haram aur farz aur wajib ki aisi tafseel hai jaise fiqh zahir mein hai. اس لیے ہمارے اندرون میں فرض اور واجب اور حلال اور حرام کی ایسی ہی ڈیٹیلز ہے جیسے فقہ ظاہری میں ہیں. جیسے مثال کے طور پر نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, تو ایسے ہی اخلاص فرض ہے, ایسے ہی تواضع فرض ہے.
Just as, you know, fasting and, you know, making salah is compulsory, similarly having sincerity of intention and having humbleness, this is also compulsory upon us.
اور فرض ہونے میں دونوں میں فرق نہیں ہے, یہ اتنے ہی درجے کا فرق ہے جتنے درجے کے یہ فرض.
Just as important, that, you know, just as that is important, this is also important.
بلکہ علماء نے فرمایا ہے کہ وہ اس سے بڑے درجے کا ہے.
But sometimes some of the mashayikh have mentioned that compulsion is much more greater than this compulsion.
نماز آدمی پڑھا لیکن بغیر اخلاص کے پڑھا تو وہ نماز ہی معتبر نہیں ہوتی.
The person made salah and agreed without اخلاص, that salah is not accepted.
تو وہ اس پر موقوف ہو گئی وہ چیز.
So in other words, that salah is dependent on the intention.
جیسے شراب حرام ہے, جیسے شراب حرام ہے, جیسے چوری حرام ہے, ایسے ریاکاری بھی حرام ہے, ایسے تکبر بھی حرام ہے.
Just like, you know, drinking, you know, alcohol is haram, you know, and
robbery.
Stealing is also haram, you see. It's haram. Similarly, you know, having riyakari, duty for name and fame, that is also haram.
Usme itni hi tafseelat hai jitni bahar mein hai.
And there is so much explanation on there, which is in the other side also.
Ek kitab hai, Kitabul Kabair, Allama Ibn Hajar Asqalani ki, Az-Zawajir ke naam se.
There is a book which is Al-Kabair, you know, by Allama Ibn Hajar Asqalani, the major sin in other words.
بہت سے علماء کی ہیں, اس میں ابن حجر اسقلانی جو بخاری کے شارح ہیں, جو صاحب فتح الباری ہیں, ان کی بھی ایک کتاب ہے, اس کا نام الزواجر ہے.
There are many books, there are many authors that have written on this topic, on the major sin, but he is the one who, you know, who written a commentary on the Bukhari, you know, the very famous one also, and he has written a special book on the Kabair al-Zawajir, you see.
اس میں میں پڑھ رہا تھا تو اس میں 450 فہرست گنی ہوئی ہے اس کی.
He has, you know, tabled 450 different sections with regard to the
کبائر بڑے گناہ جس میں ظاہر بھی ہیں جس میں باطن بھی تھے. ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ کبھی دماغ ہی نہیں جاتا. ایک مرتبہ ایک جگہ جا کے تو میں تھوڑی دیر کے لیے تھیٹر کے جھجک گیا کہ یہ کیا ہے. اس میں لکھا تھا کہ النظر الی الغنی لغناہ کبیرۃ. کیسا عجیب بات تھی. اس میں لکھا تھا کہ کسی مالدار کو اس کے مالدار کی وجہ سے دیکھنا تعظیمن. النظر بالتعظیم الی الغنی لغناہ. اس کی مالداری کی وجہ سے کسی مالدار کو عظمت سے کہ کیا بڑا آدمی ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے.
Jack was mentioned even I read that book when I was reading that book one place I just sort of trembled. What you know what is mentioned what we don't even know. So he mentioned one saying in there, in the Hadith is mentioned that when a person looks at the somebody that Allah Ta'ala has blessed with wealth, he has made him rich, when you look at him because of his richness you think, oh what a rich person it is, how much wealth he has. If you look at him with that eye, in other words, you are in awe of him. You are taken in awe because of his wealth and it. He said, this is a major sin. Allama Ibn Hajar mentioned that this is a kabair, one of the kabair.
اگر وہ مالدار ہونے کے ساتھ دیندار بھی ہے تو پھر محبت سے تعظیم سے دیکھنا دیندار ہونے کی وجہ سے ہوگا, مگر دین نہیں ہے وہاں پہ, خالی مالدار ہے تو اس کو دیکھنا بھی کبیرہ گناہ ہے.
He said, if a person is rich and then at the same time he's pious, he's pious and he fulfills the commandments of Allah and he's obedient. And then if you look at him, you can say, okay, you're still looking at him because he's a pious servant, whatever it is. But here, a person who is not even pious, he's breaking the commandments of Allah, and then you still hold him in awe because of his wealth. He said, that is a major sin.
آپ کو پتا ہے کہ یہ کیوں ہے؟
Do you know why is it such?
اس لیے ہے کہ اندر یہ سمجھنا ہے کہ جو چیز اللہ کے رسول نے بڑی بتائی وہ بڑی ہے, جو اللہ کے رسول نے حقیر بتائی وہ حقیر ہے.
You know why this is a sin? Because reality, big and great is that which Allah's Prophet sallallahu alaihi wasallam has shown us. What is great and what is good, what deserves respect, what Rasulullah SAW has shown us. And what is haqeer and what is low and what is despicable is that which Rasulullah SAW has shown us.
دل کی صفت یہ ہے کہ دل میں فکر اور فہم وہ ہونا جو حضور نے دی ہے. نفس کی یہ ہے کہ نفس دنیا کو دیکھتا ہے تو نفس دنیا کو بڑا سمجھتا ہے جبکہ اللہ کے رسول نے دنیا کو چھوٹا بتایا ہے.
You see, the heart is such, that the heart, its inclination is towards,
جو حضور نے اہم بتایا وہ اہم.
What Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has shown us. But the inclination of the soul is such, it is inclined towards the world. It is inclined towards the respect and dignity of the world, which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had given no importance towards. You see, so the soul will go towards that.
حضور نے فرمایا کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا منہا کافرا شرب تما. اگر دنیا اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر کی حیثیت رکھتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم mentioned with regard to the things of this world, this world, if this world was the wing of a mosquito in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah would not give any kafir a drop of water to drink.
تو جس چیز کو اللہ نے حقیر بتایا دل میں اس کی عزت ہونا, جس کو اللہ نے ذلیل بتایا وہ دل میں محترم ہونا, اور جس کو اللہ نے بڑا بتایا وہ چھوٹا ہونا, یہ اندر کی بیماری ہے, یہ اسم ہے اندر کا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم has shown us to despise the thing that we need to despise and the thing that we need to show respect to. When we start showing respect to the things that that we are supposed to despise, and despise the thing that we are supposed to give respect to and honor and fulfill. He said, these are the sicknesses of the heart. These are the diseases of the heart.
کتنے لوگ ہیں جو اپنے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں.
How many people think that we are very nice, we are very good.
کوئی بھی آدمی اپنے بارے میں یہ سوچنے کو تیار نہیں ہوتا کہ میں خراب ہوں.
Nobody thinks of himself as bad.
میں بہت اچھا ہوں.
I am very good.
بلکہ یہاں تک سمجھتا ہے کہ میرے جتنا اچھا دوسرا ہے نہیں کوئی. ایک صاحب تھے وہ کہتے تھے کہ مجھے میرے اندر دو خصوصیتیں ایسی ہیں کہ کسی میں نہیں ہیں.
کسی میں نہیں بولے
وہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ میرا حافظہ اتنا تیز ہے کہ میں کسی کو نہیں دیکھتا, مجھے بہت اچھا یاد رہتا ہے.
He says, so this person said, number one, he said, my memory is such that, I don't have to depend on anybody or anything else. I can remember things.
تو بولے دوسرا کیا ہے؟ دوسری صفت کیا ہے؟ تو کہنے کا دوسری یاد نہیں آ رہی ابھی یہ سفر. اپنے بارے میں ایسی ہوتی فہم کہ ہے ہی نہیں وہ چیز اور سمجھ رہا کہ کسی میں نہیں ہے وہ چیز. اور آپ کو پتا ہے کہ اپنے کو اچھا سمجھنا گناہ کبیرہ ہے. آپ نے فرمایا کہ صلاۃ موبقات, تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں. فرمایا ہون متبع, ایک وہ خواہش جس کی پیروی کی جائے. کیونکہ جو آدمی اپنے ہوا جو ڈیزائر آ رہی ہے اس کو پورا کرنے کا عادی ہوگا وہ کبھی دین پہ نہیں چلے گا. حفت النار و بالشہوات, ڈیزائر ہی سے کی باؤنڈری ہے جہنم کو.
جہنم has been surrounded by شہوات, by fulfillment of desires.
اور دوسری بات آپ نے فرمائی شح مطاع, ویسا بخل جس کی اطاعت کرے آدمی, جس کی اطاعت کی جائے, طبیعت کے اندر بخل ہے اور اس کو فالو بھی کرتا ہے. اور تیسری چیز کی بار فرمایا کہ اعجاب المرء نفسہ وہی اشد ہننا, کسی آدمی کا اپنے کو اچھا سمجھنا اور یہ ہلاک کرنے والی چیزوں میں یہ ان تینوں میں سب سے زیادہ ہے.
When a person thinks of highly of himself, that you know I'm Muslim something, you know that there's nobody like me, and then Rasul said from this he thinks this is the most severe of all them, or when you think high of yourself.
Kyun hai bhai ye guna?
Why is it a sin?
Mere dosto, acha kisko kehte hain?
What is good? What do you call good?
Acha wohi hai jisko jo Allah ke paas acha ho.
Good is that which is good by Allah subhanahu wa ta'ala.
Kyunki acche ki to tareef hi woh hai. اور اللہ کے پاس کون اچھا ہے یہ دنیا میں پتا چلنے والی چیز ہی نہیں ہے. دنیا میں نہیں پتا چلتا کہ کون اچھا ہے اللہ کے پاس, سوائے ان کے جن کو جنت کی خوشخبری دنیا میں دی گئی. ان کے بارے میں بتا دیا کہ یہ جنہ عشر مبشرہ جن کو جنت میں کہتے ہیں, ان کے اوپر تو حکم لگا سکتے ہیں. بقیہ یہ کہ اللہ قیامت میں فیصلہ کرے گا کہ کس بندے کو میں چاہتا ہوں, کون اچھا ہے, تو کسی بندے کے بارے میں نہیں پتا چلتا کہ کون اچھا ہے. کون سا عمل ہمارا پسند آیا, کون سا نہیں پسند آیا, کس پہ راضی ہیں, کس پہ راضی نہیں ہیں, کون سی کنڈیشن ہم نے چھوڑ دی, کون سے ریکوائر ہم نے چھوڑ دیے, کون سے عمل میں کیا کیا بیماریاں اندر بھری ہوئی تھی, کیا پتا ہے کہ اللہ پاک کے پاس کیا مقام ہے کس کا.
See, what do we know what our condition is going to be on in the year after? Allah alone knows.
Abhi andar ka guna hai apne ko acha samajhna. Agar aap ye sochne lage ki main acha nahi hu to aap samajhte ho ki sochne lag jaoge, nahi iski maksh karna padta hai baad
apka. He says that you know to think good of yourself is a sin. Now it doesn't mean that you know you start thinking bad of yourself all the time, you know.
Bahut mehnat chahiye hoti hai ye feeling lane ke liye ki main acha nahi hu.
You know this requires practice, this requires some training.
Kisi se bhi apne ko acha nahi samajh sakte.
You should not think yourself good over anything.
کافر سے, مشرک سے, گنہگار سے, بے نمازی سے, جواری سے, سٹے باز سے, کسی سے بھی اچھے کو اپنا اچھا نہیں سمجھتے.
You should not think yourself better than anybody, whether it is a sinner or no, you know, non-Muslim, whatever it is. Never think of yourself as better than anybody.
اس لیے کہ اس میں یہ شرط ہے کہ نان مسلم اگر ہے تو وہ کفر پر مرے اور آپ ایمان پر مرے تب سمجھ سکتے ہیں.
He say, the condition is there that only if that kafir dies on kufr, then he will know. And you also, only if you die on iman, then only you will.
حکم تو بعد میں ہی لگ سکتا ہے, اس کا پہلے نہیں لگ سکتا.
The حکم and the law of this will only be, later on once you.
بہت کافر ہوتے ہیں جو عین مرنے کے وقت میں ایمان قبول کر لیتے ہیں.
He said there are many kuffar, very kafir, you know, they live their life in kufr, but before they die they take iman.
وہ بالکل پاک صاف ہو جاتے ہیں.
They are cleansed before they leave this world.
اور کتنے ایمان والے ہوتے ہیں کہ مرتے وقت ان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے جو قرآن اور حدیث پر سچے عمل کرنے والے تھے وہ کتنا ڈرتے تھے اپنی زندگی میں.
That is why in the Quran hadith when you study you will find those that you know who were God fearing, they who feared Allah subhanahu wa ta'ala, they were very fearful. They never took anything for granted.
حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے.
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انسیڈنٹ
وہ جس وقت ان کا وصال قریب ہوا بیمار ہو گئے بہت سخت اور ان کا سر ان کے بیٹے کی تھائی پر تھا
and his head was on the thigh of his son.
ان کو غشی تاری ہو جاتی تھی
he was falling unconscious all the time, you know?
جب وہ ہوش میں آتے تو ان کی زبان سے نکلتا تھا کہ ابھی نہیں
and then when he used to regain consciousness and whenever he used to regain consciousness you know he used to, you know not now not now
تو ان کے صاحب دادے نے دو تین مرتبہ کے بعد میں پوچھا کہ ابھی نہیں کا کیا مطلب ہے
so after you know the son hearing this few times from his father they whenever he regain consciousness he always say you know not now not now you know still not now still not not yet not yet you know so then the son asked him the one what do you mean by this not yet not yet
تو فرمایا کہ شیطان ادھر کھڑا ہوا ہے مجھے نظر آ رہا ہے اور وہ یوں کہہ رہا ہے کہ احمد تو میرے ہاتھ سے نکل گیا
سو دا فادر از ٹیلنگ دا سن امام احمد بن حنبل از ٹیلنگ ہز سن دیٹ شیطان از سٹینڈنگ کلوز بائی اینڈ آئی کین سی ہم یو کین ناٹ اینڈ ہی از ٹیلنگ می دیٹ او احمد یو ہیو اسکیپڈ مائی کلچز
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی نہیں نکلا
And so I am telling Shaitan, I still haven't escaped your clutches.
جب تک میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے میں کہہ نہیں سکتا کہ میں نکلا ہوں تیرے ہاتھ سے کہ نہیں نکلا
Until and unless my end is not on iman, I can never say that I have escaped your clutches.
ڈرنے والے ایسا ڈرتے تھے میرے دوستو
Those that were, you know, really muttaqid or God-fearing, this is how they used to fear Allah.
تو کہاں اپنے کو اچھا سمجھ سکتے تھے
How can we think, how, where can we think good of ourselves?
مگر یہ بیماری ہے اندر کی ہماری
But this is the sickness of
یہ ضرور ظاہر اس میں وبا پی نہ ہو باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو
That's why Allah subhanahu wa ta'ala says, leave those sins that have got to do with your outer life and those sins that have got to do with your inner life also.
اور جب عجب ہی حرام ہے تو تکبر کتنا بڑا حرام ہے عجب حرام ہے تو تکبر تو اس سے بھی بڑا حرام ہے
جب when عجب when you're thinking good of yourself highly of yourself is haram then imagine pride what level of pride or how haram pride should be must be
تکبر میں ہوتا یہ ہے کہ دوسرے سے اپنے کو اچھا سمجھنا ہوتا ہے
Pride means that you know that you think yourself better than others.
Ujub mein apne aap ko acha samajhna hota hai, dusre se behas nahi hoti.
Ujub means you know you think of yourself and you know you're not concerned about others.
اور دوسرے سے اپنے کو اچھا سمجھنا اتنی بڑی بیماری ہے کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر او كما قال عليه الصلاة والسلام.
And pride means you know you think evil of others and you think good of yourself. And Rasulullah said that person who has even an iota of pride in his heart He will not enter Jannah.
سینکڑوں اعمال ہیں ایسے کہ ریاکاری ہے حسد ہے غیبت ہے اور جناب والا تانا ہے تما ہے حرص ہے بے حیائی ہے بزدلی ہے بخل ہے اور بے صبری ہے بے شکری ہے سینکڑوں ہیں ایسی چیزیں جو باطن الاسم میں آتی ہیں
many, many hundreds of these actions which we don't understand. You know, pride, jealousy, envy, enmity, hatred, you know, not being gracious to Allah subhanahu wa ta'ala. Not appreciate, not you know, looking at people with this. These are
حب جاہ ہے حب مال ہے
you know, love for position, love for wealth. These are all sickness of our heart.
اس لیے فرمایا کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ظاہر کو بھی چھوڑو باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو
That's why Allah subhanahu wa ta'ala says, leave those sins that have got to do with your outer life and those sins that have got to do with your inner self also.
اب یہاں پہ عنوان شروع ہوتا ہے کہ how can, کیسے ہم بچیں ان سے
Now we have to, how can we save ourselves from this?
تو میرے دوستو یہ ہے اس میں کہ جیسے استاد ہوتے ہیں ظاہری فقہ کے ایسے استاد ہوتے ہیں باطنی فقہ کے
جسٹ ایز یو گیٹ استاد ٹیچرز ہو ٹیچ یو دی ظاہری فقہ یو نو وچ از واٹ از حلال واٹ از حرام ہاؤ ٹو میک یور صلاۃ ہاؤ ٹو ڈو سیک ایز یو گیٹ ا ٹیچر فار دیٹ سملرلی یو نیڈ ا ٹیچر ہو کین ٹیچ یو ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور انسائٹس
جو لوگ مسئلے مسائل بتانے والے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں عالم وہ مسئلہ بتاتے ہیں وہ فقہ بتاتے ہیں
Those who show you, will tell you and explain the different masail, they are known as alim ulama or they are known as fuqaha.
اور جو اس تزکیے کے ماہر ہوتے ہیں جو نفس کی بیماریوں سے آدمی کو نکالنا سکھاتے ہیں نکلنا سکھاتے ہیں نفس کی مکاریوں سے شیطان کی مکاریوں سے بچنا سکھاتے ہیں ان کو شیخ کہتے ہیں
And those you know, who will show you how to protect yourself from the sins of the soul, the evils of the sin of the soul, you know, they are known as shuyukh, they are known as sheikh.
جو علماء ہوتے ہیں وہ يعلمهم الكتاب والحكمة کے نمائندے ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
Those that are ulama, that they are sort of, you know, fulfilling the responsibility of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
اور جو شیوخ ہوتے ہیں وہ یزکیہم کی ذمہ داری کو نبھانے والے ہوتے ہیں
and شیوخ that they are fulfilling the other responsibility that Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم has given وَيُزَكِّيهِمْ you know to purify them
اور اللہ نے یہ سنت رکھی ہوئی اپنی کہ یہ دنیا میں ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے
and Allah has put this pattern in this world you know the sunnah of Allah, the system of Allah subhanahu wa ta'ala, that in order to learn anything, you have to learn.
دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز میں اسکالر ہوتے ہیں, محقق ہوتے ہیں, فن کے ماہر ہوتے ہیں, فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. ایسے دین کی لائنوں میں بھی فن کے ماہر ہوتے ہیں, اپنی فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں.
Just as in this world, you know, we understand that there's certain, you know, certain profession and certain, you know, there are certain people who will teach you, you know, certain lines. You know, a different profession will teach you different professions, you see. Similarly, with regard to the dini aspect also, there are people who will teach you certain different things, different aspects of this.
جیسے دنیا کی چیزوں میں آدمی خود کرنے جاتا ہے تو کچھ چیزیں خود سیکھ لیتا ہے, مگر اس کے اندر کمی رہ جاتی ہے اور صحیح نہیں ہو پاتا. دین میں بھی ایسے ہی ہے, اور خاص طور پر باطنی لین ایسی ہے کہ اس میں اتنی باریکیاں ہوتی ہیں کہ وہ عام طور پر کتابوں میں لکھی ہوئی بھی نہیں ہوتی.
He said, just as you want to go and learn the knowledge and education of this world, you know, he said you probably will go and you know, learn a few things, but you will not be able to master anything. You will not be able to master anything because why? You didn't have a teacher, you see. So similarly with regard to our dini aspect, with, you know, our religious side also. So, you know, we may read a few things, but we will not be able to understand and comprehend everything, especially with the inner soul, you know, with the inside which we are speaking of. He says sometimes these things are not even written in the books which you might read at times.
इसलिए हर आदमी को जिसको अपना दीन मुकम्मल करना है उसको दो तरह के उस्ताद चाहिए होते हैं.
There's a person who wants to complete his deen, he needs two type of teachers.
या एक हो जिसमें दो क्वालिटी हो.
Or one teacher who has both qualities.
तभी उसकी निगरानी में उसके मशवरे से आदमी अपने दीन का सफर पूरा कर सकता है. इसीलिए अपनी इस्लाह के लिए, अपने दीन को पूरा करने के लिए किसी न किसी का मुशीर को मुशीर बनाना, अपना उस्ताद बनाना जरूरी होता है.
That is why to complete yourself, you know, to rectify yourself, you need to make somebody who can guide you.
और इसकी जरूरत हर जमाने में रही है, और मुसलमान इस पर हर जमाने में अमल करते रहे.
And this requirement and this need was in every era, and you know, it existed in every era, and Muslims throughout the whole world, you know, through every era, they have you know, realized this importance also.
इसीलिए हर जमाने में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान और हदीस के ऊपर इंसान को लाने के लिए इन अफराद रखे हैं जो उसको लाते हैं कुरान और हदीस पर तरबियत करके.
That is why every era, every time, Allah subhanahu wa ta'ala sends such people who will bring people onto the Quran and the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Islam mein shakhsiyat parasti nahi hai.
Islam, there is no, you know, we follow a certain personality.
Magar ek baat hai, Islam mein shakhsiyat ki sarparasti hai.
But in Islam is that we are bound to follow a certain personality.
Quran Pak mein aap surah Fatiha padhenge to pata chal jayega.
When you read Surah Fatiha, you know, in the Quran, you will understand.
Hame dua sikhai gayi, ihdina sirat al mustaqim.
We are making this dua, ihdina sirat al mustaqim.
Ya Allah, hame seedha rasta chala dijiye.
Oh Allah, you know, you show us.
Aur sab musalman jante hain ki seedha rasta kahan pe hai.
And all Muslims know that where this straight path is.
Quran mein hai, hadith mein hai.
Quran mein, it is in the Quran, in the hadith.
To kya ayat hona chahiye tha? ہونا نہیں چاہیے تھا, لیکن بتا رہا ہوں, فرض کرے تو کیا ہونا چاہیے تھا. اہدنا الصراط المستقیم, صراط القرآن والحدیث, ایسا ہونا چاہیے تھا. اہدنا الصراط المستقیم کے آفٹر کیا ہونا تھا؟ صراط القرآن والحدیث. وہ نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ صراط الذین, الذین فار پیپل, ان لوگوں کے راستے پہ چلا دیجئے جن پر آپ کا انعام ہوا, چونکہ لوگوں سے تعلق رکھتا ہے قرآن اور حدیث کو اپلائی کرنا. چونکہ اللہ نے طریقہ یہ رکھا ہے کہ قرآن اور حدیث پر آئے گا آدمی لوگوں کے ہی راستے سے, ڈائریکٹ نہیں آئے گا.
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ understood that the people will come onto this thing, you know, through the avenue and through the way of people, not through Quran and Hadith.
اور صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر قرآن پاک میں خود دوسری جگہ ہے. فاولئک مع الذین انعم اللہ ومن یطع الرسول فقد فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. انبیاء کا راستہ, صدیقین کا راستہ, شہداء کا راستہ, صلحاء کا راستہ.
And the explanation of this is coming in another part of the Quran, where Allah subhanahu wa ta'ala says, they be obedient to Allah and His Rasul, and فَوْلَائِكَ مَعَ الَّذِينَ, and those that whom Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed His grace upon, from among the Nabiyyin, the prophets, Siddiqeen, the truthful people, the pious servants, the martyrs and the salihin and the pious servants of Allah subhanahu wa ta'ala.
اس آیت کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ ہمیشہ مسلمان اگر ظاہر اور باطن دونوں سے قرآن و حدیث کے مطابق دونوں کا امپلیمنٹ کرنا چاہے گا اپلائی کرنا چاہے گا تو کوئی فرد ہوگا جو قرآن اور حدیث کا ماہر ہوگا ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے یا ظاہر والا الگ یا باطن والا الگ ان کے تھرو ایک آدمی میں یہ چیز آ سکتی ہے ورنہ نہیں آئے گی ورنہ تو صراط القرآن والا حدیث ہوتا صرف
Once completion in his religion, if he wants to, reach that stage where he's complete in everything, then he will have to have a teacher who can guide him in both. Who can guide him with regard to the outer aspect and guide him with regard to the inner aspect also. But if he only, confines himself to the outer this thing, and he doesn't look for the proper teachers who can guide him in both, then he will only have that mind frame, I only need the way of the Quran and the Hadith only.
Isliye sahaba ke liye sabse bada lafz sahabi bana. Sahaba mane saath rehne wala.
That is why the greatest, the companions were known as Sahabi. Why? Because why? They had the Sohbat of Rasulullah.
Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam ki Sohbat ki wajah se Sahaba sab bane. Aur koi kisi aur tarike se nahi jana jata tha. Sahabi bolte hai usko ki Sahaba the Huzur ki. Sahaba the. Bade hon ya chote hon. Kyunki unko jo kuch mila wo Sohbat mein mila. Tabi'in ko jo kuch mila wo Sahaba ki Sohbat se mila. Tabe Tabi'in ko jo kuch mila wo Tabi'in ki Sohbat se mila. ہمیشہ امت جو تربیت پاتی ہے قرآن اور حدیث پر وہ افراد کے تھرو پاتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت ہے تو ظاہری اور باطنی گناہوں سے چھوڑنے کا راستہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی کی صحبت میں رہے کسی کو اپنا استاد بنائے کسی کو اپنا مرشد بنائے مشیر بنائے مشورہ دینے والا اس کو رکھے جو اپنے انڈیویجول معاملات میں اس سے مشورہ لیتا رہے ظاہر و باطن کی بیماریاں اسے پوچھتا رہے ان کا علاج پوچھتا رہے تب جا کے اس کا علاج ہوتا ہے تب گناہ چھوٹتے ہیں
Chef is mentioning that you will find that the Sahaba, they became the companion of Rasulullah because why? They lived in his company. Through the company of Rasulullah, being with him, they learned from Rasulullah. By staying in the company of Rasulullah, the Tabi'in, they benefited by staying in the company of the Sahaba. The Tabi'in, they benefited by staying in the company of the Tabi'in. He said it is imperative and necessary that in order for us to benefit ourselves and to purify ourselves and to advance and progress in the deen of ours, we need to have such teachers, who will correct us in this manner, or we need such guides who will correct us in this manner, or for people, who will give us mashura with regard to that, with our outer aspect and the inner aspect of our lives, who can guide us in a total way. You see, so that is why we need to stay in their company and need their companionship to benefit.
اس لیے امت اسی وقت تک ہدایت پر رہے گی جب تک وہ علماء اور شیوخ کی محتاج رہے گی امت اس وقت تک ہدایت پر رہے گی جب تک وہ علماء اور شیوخ کی محتاج رہے گی ان سے رابطے میں رہے گی
اور
جس وقت وہ اس کنفیوژن میں آئے گی کہ پتہ نہیں علماء کتنے قائم کے ہیں شیوخ کتنے قائم کے ہیں کوئی ادھر لے جاتا کوئی ادھر لے جاتا میں اپنے طور پر اسٹڈی کر لوں گا یہ قابو میں آنے والی چیز نہیں ہوتی چاہے کتنے اخلاص سے کرو
I'm only going to confine myself to studying the Quran myself and the Hadith myself. He said that person will never achieve
it. Ye Allah ki sunnat nahi hai.
This is not the sunnat of Allah subhanahu wa
ta'ala. Ikhlas bhi kafi nahi hota isme.
Even ikhlas is not good enough in here.
Koi aadmi ikhlas se zahar kha liya ki main ikhlas se kha raha hu mujhe isi mein shifa ho jayegi. Thodi shifa ho jayegi usko.
The person eats with all sincerity. I'm eating with all ikhlas. And he says, because of this ikhlas I'll be cured. He said, where is he going to get cured because of this?
جیسے اخلاص ضروری ہے ایسے راستہ بھی صحیح ہونا ضروری ہے کہ کیا راستہ اللہ نے مقرر فرمایا یا دنیا دار الاسباب ہے
just as اخلاص is necessary, similarly the ways that Allah subhanahu wa ta'ala, the avenues that Allah subhanahu wa ta'ala has prescribed for us, those are also necessary, you see.
اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی نہ کسی سے جوڑے رکھیں تاکہ اس سے رہبری لیں مسائل کے اندر بھی دینی اور اپنے نفس کے تزکیے کے اندر بھی اس طریقے سے ہمیں اللہ پاک کے اس حکم کو پورا کرنا آسان ہوگا کہ ظاہری اور باطنی دونوں گناہوں کو چھوڑ دو اللہ نے فرمایا
the laws of Allah subhanahu wa ta'ala, the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala, and also those things that have got to do with our inside, so that we can be rectified and corrected, you see.
بس اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک گھنٹہ بات کرنے کا مشورہ ہوا تھا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة وإنا لا نثق إلا بك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم.
جزاكم الله خيرا for your patience. إن شاء الله as we have mentioned the chat, Alhamdulillah has been